بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. گزشتا سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے. کان اذا دخل العشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے رمضان المبارک میں، احی اللیل، تو آپ رات کو بیدار ہوتے بلکہ شب بیداری کرتے، وجد وشد المئزر، آپ خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی کوشش کیوں کرتے، اور آپ ان آخری مبارک راتوں میں کون کون سے اعمال بجا لاتے، جس کے متعلق چند باتیں ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کی اور ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی لیلۃ القدر کے متعلق. لیلۃ القدر یہ اندازے والی رات اور یہ فیصلے والی رات کو کہتے ہیں. عربی زبان میں لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، اور لفظ قدر یہ قدر یا قدر سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی معاملے کی تدبیر کرنا، دیکھ بھال کرنا، تیار کرنا، معین کرنا، فیصلہ کرنا، جمع کرنا اور حکم عائد کرنا. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں پورے سال کے فیصلوں کو معین کر دیتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال کے لیے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں، اور اس کی تدبیر کے لیے ڈیوٹیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں. یہ اللہ عز و جلال ایک ہی رات میں پورے سال کے فیصلوں کو جمع کر کے اناؤنس کروا دیتے ہیں. یہ مبارک رات جس رات میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اسی لیے اس رات کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ عظم القدر سے ماخوذ ہے، کہ اس رات کی عظمت، شرف اور شان بہت زیادہ ہے. جس طرح ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں فلاں کی تو بہت قدر و قیمت ہے، تو رب تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور قدر و قیمت سال کی بقیہ تمام راتوں سے بڑھا دی. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں، اس رات میں اللہ عز وجل پوری کائنات کی آجال، ان کی عمریں، ارزاق، ان کے رزق اور جو ان کے متعلق امور ہیں، ان کا فیصلہ، ان کا اندازہ پورے سال کا اسی رات میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے، اور اللہ عز وجلال کے فیصلے کے مطابق ہی پورے سال میں یہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر انسانی متعلقات سامنے آتے ہیں. لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کیا گیا عمل بہت ہی اندازوں سے بھی بڑھ کے عظیم ہے. کوئی شعبان کی نصف رات جو ہے 15ویں رات، یا شوال کی، یا رجب کی، کوئی بھی ایسی رات کو عبادت کرتا ہے، وہ رات اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتی جس عظمت کی عبادت اس رات میں کی گئی اللہ عز و جلال کے ہاں مقام حاصل کرتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے اجر کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے 1901, من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں اور رب تعالی سے اجر و ثواب لینے کی نیت کے ساتھ, تو اللہ عز وجل اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں رک کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے, کچھ لوگوں کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ رات کون سی رات ہے. مسلمانوں میں سے اگر کسی کو علم ہو یا نہ ہو, ہر دو صورتوں میں اجر سے محروم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا من علم لیلۃ القدر, کہ جو لیلۃ القدر کو جان لے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. تو اس آخری عشرے میں رات کو بیدار رہنا, نماز پڑھنا, ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, دعا کرنا, صدقہ کرنا اور اس طرح کی نیکیاں پیش کرنا, یہ اصل میں ثواب کا باعث ہے, خواہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو. اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی, جنہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پورے قرآن مجید کی تفسیر 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ تعالی نے اتارے ہیں خیر من الف شہر, کہ یہ رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے, یہ اس 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. وگرنہ جس مہینے میں بھی ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر آئے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. تو لیلۃ القدر, اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ نے اصل میں مخلوق کی رشد و ہدایت کا ایک ایسا مبارک فیصلہ کیا کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت العزت میں اتارا. لوح محفوظ جو اللہ تعالی نے اپنے نظام کے مطابق لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے, اور 50,000 سال پہلے لکھا کائنات بنانے سے. اللہ تعالی نے یہ پورا قرآن پہلے آسمان پہ بیت العزت میں اس کو اتارا, پھر 23 سال میں رفتہ رفتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے فیصلوں کے اندازے ضبط کر دیے جاتے ہیں, اس لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا گیا ہے, فیصلوں والی رات. اور وہی فیصلے جو اللہ تعالی نے اس رات میں کیے ہوتے ہیں پورے سال کے اندر, انہی کو نافذ کیا جاتا ہے اور وہی نافذ ہوتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کے اتنے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّ, اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش دے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اَيْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَ, اور اس کے رزق کو معمولی سا تنگ کر دے, تو کہتا ہے میری تو رب نے توہین ہی کی ہے, میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی تنگی آتی, حالانکہ دینے والا بھی تو اللہ ہے اور آزمائش میں مبتلا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے, نکالنا بھی اسی نے ہے, اس سے دعا کرو وہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا, بلکہ اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اس رات کے بارے میں رب تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی جو اس وقت سے آج تک پڑھی جاتی ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فیصلہ ہے, قیامت نہیں آ جاتی, اور اللہ عز و جلال جب تک چاہیں گے اس قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا اس رات کی عظمت کی تلاوت کی جائے گی. رب تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر. بلا شبه ہم نے قرآن کو ليلة القدر میں نازل کیا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ اور آپ کو کیا علم کہ ليلة القدر کیا ہے؟ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جہاں بھی قرآن مجید کا انداز یہ آ جائے وما ادراک آپ کو کیا علم کہ یہ کیا چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم چیز کی خبر دینے لگے ہیں اس طرح کی آیت کو غور سے سنا کرو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا علم کہ یہ کیا ہے تو یہ انداز جو ہے قرآن کا یہ کسی عظیم چیز کے بارے میں خبر دینے کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ انداز اختیار کیا ہے وما ادراك ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور ایک ہزار ماہ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بھی افضل عبادت کا اجر و ثواب اس کو ایک رات میں مل سکتا ہے جب وہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 میری امت کی عمر جو ہے اس کی ریشو یہ ہے 60 سے 70 کے درمیان 83 سال 4 مہینے کتنے لوگ زندہ رہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں بلا شبہ 7 سال کی حکم میں نماز پڑھنے کے لیے اولاد کو کہا جاتا ہے اب 7 سال کی عمر میں اگر کسی کو کہا جائے 10 سال کی عمر پہ سرزنش کی جاتی ہے تو 10 سال یہ اگر کسی کی 93 سال عمر ہوگی تو تبھی تو وہ 83 سال کی عبادت اس کی ثابت ہوگی شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہو کتنے لوگ ہیں جو اتنی زندگی پا لیتے ہیں اور یہ ایسی مبارک رات ہے جو ہر سال رات آتی ہے جو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل اور بہتر اجر و ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا اور اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے اور وہ یہ رات بیت اللہ میں گزارے تو وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے اور 1,00,000 نماز جو ہے 55 سال نمازیں پڑھی جائیں تو تب جا کے 1,00,000 نمازیں بنیں گی تو آپ اس 55 سال کو ذرا ملٹی پلائی کیجئے کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے زندگی کی 1 رات عبادت ایسی کی کہ وہ 1 مرتبہ کیا 2-3 زندگیاں بھی مل جائیں اس کو تو عبادت کر کے تھک جائے اس کے برابر اس کو اجر نہیں مل سکتا اور اگر نہیں بیت اللہ میں جا سکا مسجد نبوی میں بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1,000 سے بہتر اجر ملتا ہے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے یہ آخری عشرہ مسجد نبوی میں گزار لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اس امت کے لیے آسانی کیا ہے کہ اگر ان کی زندگیاں زیادہ تھیں تو آپ کو حسرت نہیں کرنی جتنی بھی زندگی ہے اللہ یہ مبارک بنا دے اچھی بنا دے تو یہ ان کی زندگیوں سے زیادہ افضل بن جائے گی قتادہ بیان کرتے ہیں انزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے الى بیت العزة في سماء الدنيا آسمان دنیا پہ اللہ نے بیت العزت بنایا ہے اس میں سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس رات میں ثم انزل الله على نبيه في الليالي والايام في 23 سنة پھر اسی طرح رفتہ رفتہ دن اور رات 23 سالوں میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس مبارک رات کے متعلق یہ الفاظ بول دیے تھے، من حرمها فقد حرم الخير كله، صحیح الجامع کی روایت ہے 2247. اس رات سے جو محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. ولا يحرم خيرها الا محروم، کتنی بڑی بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کی خیر سے وہی شخص اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو واقعتاً رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے. اس سے بڑا محروم کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے اتنا مختصر موقع دیا کہ وہ زندگیاں عبادت و ریاضت میں لگانے والوں کو اتنا مقام نہیں ملتا جتنا اللہ تعالیٰ ایک رات عبادت کرنے والوں کو اتنا مقام عطا کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، من حرم خیرها فقد حرم، اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ اللہ عز و جلال کی بہت بڑی رحمت اور خیر و برکت سے محروم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2205، کہ اس رات میں اللہ تعالی کی رحمت کا نزول تو ہوتا ہے، کتنے فرشتے جو ہیں وہ اس رات آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین، یا تو 27ویں یا 29ویں رات ہوگی، وان الملائکۃ تلک اللیلہ اکثر من الارض اکثر فی الارض من عدد الحصا، زمین میں اتنی کنکریاں نہیں ہیں، اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے رب تعالی کے نورانی فرشتے اس رات کو آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں اس رات کی ایک اور فضیلت بھی بیان کی ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت صحابہ کرام کو بھی سنائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے، یفرق کل امر حکیم، ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جن راتوں کے بارے میں فیصلے کی بات آتی ہے امت اس کو بھول گئی، اور چند انسانوں کی کشید کی گئی باتوں کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے. اس رمضان کے بارے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا انسان 15ویں شعبان کو اہتمام کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اور ہم پچھلی مجلس میں بیان کر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تین باتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان تینوں کو سمجھنا چاہیے. ایک آیت میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دوسری آیت میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا. تیسری آیت میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اب ان تینوں آیتوں کو جمع کیجیے، قرآن رمضان میں اترا اور رمضان کی برکت والی رات میں اترا، اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. کوئی ہے اس بھی مشکل سمجھنے والی بات؟ تینوں آیتوں کا سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے جو ایک برکت والی رات میں اترا ہے، اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں، اور اسی بات کو ربیعہ بن کلثوم بیان کرتے ہیں، کنت عند الحسن، میں حسن بصری کے پاس تھا، فقال له رجل، ایک آدمی کہنے لگا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، لیلۃ القدر فی کل رمضان، یہ آیت جو ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات ہے؟ قال ای واللہ انہا لفی کل رمضان، لیلۃ القدر ہر سال کے بعد ایک رات آتی ہے، وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیہا یقضی اللہ کل اجل و امل و رزق الی مثلہ. اس سال میں اللہ تعالی زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں, امیدوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں, رزق کے فیصلے بھی کرتے ہیں, اور اس طرح کے دیگر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہی ہوتے ہیں. ابو مالک روایت کرتے ہیں, فیہا یفرق کل امر حکیم, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے, امر السنہ الی السنہ, اس سال سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک جتنے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں سنائے جائیں گے. ما کان من خلق او رزق او اجل او مصیبت, اس دن سے اس رات سے اگلے سال اس رات تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے, جتنے لوگوں کو رزق ملے گا, اور جتنے لوگوں کو موت آئے گی, اور جتنے لوگوں پہ مصیبتیں آئیں گی, سارے فیصلے اللہ عز و جلال اسی رات میں فرما دیتے ہیں. تو یہی برکت والی رات ہے, یہی لیلۃ القدر ہے, یہی رمضان میں آتی ہے, اس میں ہی سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے اس رات کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے, ویسے تو یہ آپ بات سن چکے کہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کون سی رات تھی, عمل کرنا ضروری ہے. جو عمل کرے گا اس کو اجر مل جائے گا. اس لیے وہاں یہ نہیں کہا کہ من علم لیلۃ القدر, بلکہ فرمایا من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. لیکن اگر پھر بھی انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے, سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو, تو کن نشانیوں سے پہچانے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی, قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ, اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے. لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, یہاں تو لائٹنگ ہی بہت ہوتی ہے. اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں, صحرا میں ہیں, بادیہ دیہاتوں میں ہیں, جہاں لائٹنگ نہیں, وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. دوسری نشانی, اب تو میں, اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے وہ بقیہ کسی رات میں محسوس نہیں ہوتا. انشراح الصدر, شرح صدر, انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے, کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے, اور انسان طمانینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا. تیسری نشانی, ان الریاح تکون فیہا ساکنہ, اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کچھ زلزلہ آئے گا, پر سکون رات, ہوائیں بھی رکی ہوں گی معمولی معمولی, جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا, اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی. وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتی. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے, لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ, یہ رات بہت ہی پرسکون اور پر کیف رات ہوتی ہے. طلقہ, بالکل آزاد رات, کوئی گھٹن نہیں, کوئی تنگی نہیں, بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے. لا حارہ ولا باردہ, نہ ہی اس میں کوئی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے, نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے. یہ معتدل رات اللہ تعالی نے رکھی ہے. تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء, اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے, ضعیفۃ حمراء, اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے, شوائیں نہیں ہوتی, سفیدی ہوتی ہے. چوتھی نشانی, بعض دفعہ رب تعالیٰ نیک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں, جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا, اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. پانچویں نشانی, اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے, اور وہ کہا کرتے تھے وواللہ اور اللہ کی قسم انی لاعلم ای لیلۃ ہی لیلۃ القدر, میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے. کیسے جانتے ہیں؟ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا. کس بات کا؟ بقیامها, کہ ہم اس میں قیام کریں. ہی لیلۃ صبیحۃ سبع وعشرین, یہ ستائیسویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے. او اماراتها, اور اس کی نشانی یہ ہے ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاء لها, جب ستائیسویں رات کے بعد ستائیسویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی, اس کی سفیدی بس نظر آتی. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179. اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داود میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح مثل طستی, جس طرح ایک کھلا تھال ہوتا ہے. لیس لہا شعاء حتی ترتفع, جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعائیں نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آپ نے سنی کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے حمراء ضعیفة, سرخ تو ہوتا ہے لیکن کمزور, کس اعتبار سے؟ اس کی شعائیں نہیں ہوتی. تو یہ چند نشانیاں اس رات کی بیان کی گئی ہیں. یہاں رک کے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ یہ رات ہے تو چلو کو ہمت کاری لیتا. انسان کی تو یہی خواہش ہوتی نا, کام مختصر ہونا چاہیے. اب 10 راتیں کون جاگے, چلو ایک رات ہوتی, چلو کو ہمت کاری لیتے. اصل مقصود کیا ہے اس کو مخفی رکھنے کا؟ اصل جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام راتوں میں انسان عبادات کریں, اللہ عز وجلال سے تعلق کو مضبوط کریں, اور یہ امید رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو, ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو, اور اسی طرح ان کے یہ 10 دن رب تعالی کے ساتھ خوبصورت گزر جائیں. اور اللہ عز وجلال نے اگر اس میں حکمت ہوتی بتانے کی تو اللہ ضرور بتا دیتے. ضرور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے وہ راز ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا. تو وہاں ایمان لانا اور اس پہ کاربند ہونا ہی ہماری عظمت کی اصل میں نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسے راز رکھے ہوں گے. سب سے پہلا راز تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے, جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خفیہ چیز, گمنام چیز بے قیمت نہیں ہوتی. جتنی زیادہ خفیہ چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اس لیے شہرت کی حرص نہیں ہونی چاہیے, اس طرح اچھل ابل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں کوئی جانتا, رب تو جانتا ہے نا. جیسے لیلۃ القدر کو رب تو جانتا ہے نا کون سی رات ہے. اس لیے کہنے والے نے خوب کہا تھا نا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, اللہ کا محبوب وہ انسان ہوتا ہے جو متقی ہو, جو مستغنی ہو لوگوں سے, اور ایسا انسان جس کا دل صاف ستھرا ہے اور وہ خفی ہے کوئی اس کو جانتا نہیں. سلف صالحین تو رویا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے نا ابتلینا بالشہرہ, ہمیں شہرت کی آزمائش نے گھیر لیا. اور آپ اس بات کو سمجھیے, شہرت کی جو آزمائش ہے بہت بڑی ہے. شہرت کی آزمائش سے انسان رب سے دور بھی ہو سکتا ہے, اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے, اور عبادات میں بہت کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ مجبوری بن گئی, اچھا اس کو ملو اور اس کو ملو اور اس کو ملو. جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا وہ آرام سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کو یہ غرض ہی کوئی نہیں ہوتی. جتنا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر مشہور ہوتا ہے اتنے مصائب کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے تعلق سے, اپنی رحمت سے کسی کو دور نہ فرمائے. سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی شہرت وہ ہے جو آسمانوں کی شہرت ہے, کہ انسان زمین پہ ہے اور اس کی شہرت آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے رب تعالیٰ خود کرتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعمال ایکسیلنس کے درجے پہ ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات سن چکے ہیں قبولیت کے تین درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس طرح پڑھی جلدی جلدی کہ کم از کم آپ کو عذاب نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن ثواب نہیں ملے گا. دوسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ آپ نے عبادت اس خوبصورت انداز سے کی کہ عذاب بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو اجر بھی مل جائے گا, ثواب بھی مل جائے گا. اور آخری اور تیسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت نماز ہے, اس خوبصورت انداز سے آپ نے اہتمام سے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھی کہ آپ کو عذاب بھی نہیں ملے گا, اجر و ثواب بھی لکھا گیا, لیکن ساتھ اللہ عز وجل آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف بھی کریں, شہرت بھی کریں گے. یہ شہرت جو ہے یہ ہر وقت انسان کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے زمینی نہیں آسمانی شہرت عطا فرما. اس لیے کہا کرتے تھے نا نیک لوگ, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ, اللہ میری نظروں میں مجھے چھوٹا ہی رکھ, ہاں اللہ فرشتوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا. یہ اس وقت بنے گا انسان لوگوں کی نظروں میں جب وہ اللہ کے ہاں بڑا بن جائیں. تو لیلۃ القدر کو خفیہ رکھا گیا, اس کے نہ جانے کتنے راز ہیں. ایک راز تو یہ ہے کہ یہ جو ہر وقت مارا ماری پڑی رہتی ہے کہ میرا نام دنیا میں پھیلے, میں فیمس ہو جاؤں اور میں پاپولر ہو جاؤں, یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اصل پاپولرٹی وہی ہے جو فرشتے آپ کی آسمانوں پہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے نا وہ درخت جھک جاتا ہے. اس کی ٹہنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جھکاؤ توازو آتی ہے, وہ چھپ کے رہنا پسند کرتا ہے. لیکن جو پاپولر درخت ہے نا, آپ کے علم میں ہے کہ اس پہ پھل نہیں لگتا. بلکہ اگر کوئی جانتا ہے زراعت کے مسائل کو تو وہ جانتا ہے کہ جہاں یہ لگ جائے یہ پاپولر, تو وہاں دائیں بائیں کتنی زمین میں کچھ ہونے بھی نہیں دیتا. تو جو زیادہ پاپولر ہوتا ہے نا پاپولر, تو اس کو واقعی پھل نہیں لگتا, وہ بیچارہ اکیلا ہی رہتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اکیلا بھی رہے تو قلق اضطراب میں رہتا ہے. تو اللہ عز و جلال نے کوئی راز رکھا ہے کہ اس رات کا تعین نہیں کیا کہ یہ فلاں رات ہی ہوگی, اس لیے اس رات کو عبادت کر لو. لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی. کسی بھی اچھے انسان کا گمنام ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں اور آپ نہیں جانتے, وہ ہم سب سے افضل ہوں گے اللہ کے ہاں, کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کس کا دل کتنا پیارا ہے, کس کے دل کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے, یہ تو اللہ کے علم میں. لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفى فتلک خیر اللیالی. دیکھیے لیلۃ القدر مخفی ہے, حالانکہ یہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے. اور ایسے بھی یا ایک دوسری حکمت بھی سمجھ آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اللہ تعالی نے نعمتیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے, خشک میوہ جات ہیں. کبھی کسی نے بادام کا چھلکا بھی کھایا؟ اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہر چیز جو خفیہ ہوتی ہے اس کی قدر ہے. آپ اس بات کو تھوڑا سا امیجن کیجئے اپنی زندگی کے نظام. لائٹ چلی ہوئی ہے, اس میں اور رات میں بہت فرق ہے. اب یہاں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, شور و غل, آپ کا دل اس طرح خالص توجہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف جو رات کی پرسکون کیفیت میں آپ اللہ سے متوجہ ہو سکتے. اس لیے وہاں لفظ کیا بول دیے, صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس تضعف علی 25 صلاۃ حیث یراہ الناس. لوگوں کے سامنے آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز, اور وہ نماز جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے پڑھتے ہیں, اس نماز اور اس نماز میں فرق کیا ہے؟ یہ خفیہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھی گئی 25 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی مساجد میں جاتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, آپ انتظامیہ سے گزارش کیا کریں, بھئی نماز پڑھنی ہے تو 1 سے 2 لائٹیں کافی ہیں, جلا لیں. وہاں 150 لائٹ جل رہی ہوتی ہے. جی رمضان ہے آخر, بھی رمضان تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. نماز میں تو آپ نے کوئی موتی نہیں نا پرونے ہیں, وہاں تو آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں. تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایک دو لائٹیں جلا لیں, لیکن آگے سے آپ کو جواب ضرور ملے گا جو آج کل بھی دیا جاتا ہے کہ بل آپ کو آتا ہے. آپ ان سے ضرور کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو پیسے دے, لیکن ضروری ہے کہ آپ بلوں میں لگا دیں. آپ کسی فقیر مسکین کو دے دیں, آپ کسی نیکی کے کام پہ خرچ کر دیں, صرف اس نمائش میں لگا دیں. اصل راز کیا ہے وہ سمجھیے. بھی اللہ حضر جلال چاہتے تو پانچوں نمازیں دن دن میں رکھ دیتے, چلو بعد میں سو جاؤ, دن دن میں سارے روشنی میں پڑھ لو. کیوں چند نمازیں رات کو رکھی ہیں؟ کیوں تہجد کو افضل قرار دیا ہے؟ انسان جب ظہر عصر کی نماز پڑھتا ہے نا, تو اگر کوئی متقی ہو, کوئی نیک ہو, تو نماز پڑھتے پڑھتے کچھ آیتیں پڑھے, اللہ کا خوف, اللہ کی جنت کی طلب, تو اس کو رونا آئے تو وہ روتا نہیں ہے. کیوں؟ ساتھ کھڑے لوگ دیکھیں گے, کیا کہیں گے کہ اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے. لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ چلو اب جیسے بھی تم رونا چاہتے ہو رو لو, جتنا تمہارا چہرہ بگڑے گا مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا. اسے ایک اور راز بھی سمجھ آتا ہے جو آج کل کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بے پردگی سب کے سامنے آنے سے بہت جو ہے انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اللہ نے قدر و قیمت رکھی ہے تو کس کی؟ جس کو چھپایا ہوا ہے. اللہ عز و جلال نے اس لیے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے کہ اس کی تلاش کرو. کیسے؟ عمل صالح کے ساتھ, عبادات کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ, ذکر اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے, آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 2461. آپ جب باہر نکلے, وَتَلَحَّ فُلَانُ وَفُلَانُ, تو دو ساتھی آپس میں تو تکرار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں جب باہر نکلا کہ میں اپنے صحابہ کو بتاؤں کہ یہ رات ہے فرفعت, جب دو آدمیوں کے جھگڑے کو میں نے دیکھا, میں متوجہ ادھر ہوا, وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, اور یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. فَلْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ, اس لیے اس کو سات میں, نو میں اور پانچ میں تلاش کرو. کیا مطلب سات میں؟ ستائیسویں میں. تیس میں یعنی انتیس میں, اور پانچ سے مراد پچیسویں. اس کو دونوں طرف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. جب نو کہیں گے تو آخری دس دنوں میں آخری رات جو ہے تیسویں سے پہلی بھی نو ہوگی اور اکیسویں میں اس میں آ جائے گی. جب اوپر سے گنیں گے پانچویں ادھر سے اور پانچویں ادھر سے, آپ تیئیسویں اور پچیسویں بھی شامل کر لیں گے, اور ساتویں کا معنی ستائیسویں رات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا کہ مجھے اس کی خبر دی گئی تھی, میں بتانے آیا تو یہ ساری کی ساری خیر سے محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ دو آدمیوں کے اس جھگڑے کی وجہ سے. یہاں ایک اور فائدہ مل گیا. امت جب تک اپنے جھگڑے نہیں چھوڑے گی اس کو خیر نہیں ملے گی. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر کا مسلمانوں کو علم ہو جانا تھا, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا؟ فتلح فلان و فلان, اب دو آدمیوں کی تو تکرار سے یہ خیر سے محروم امت ہوگی اور پوری امت محروم ہوئی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاندانی عصبیت کو چھوڑے, آپ لسانی عصبیتوں کو چھوڑے, اور آپ صوبائی اور علاقائی عصبیت کو چھوڑے, آپ تنظیمی اور مسلکی عصبیتوں کو چھوڑے. مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ماننے والا ہے. جو قرآن کہہ دے, جو اللہ کے رسول فرما دے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جب تک لڑائیاں نہیں آپ چھوڑیں گے, جب تک یہ جھگڑے اور فساد سے کنارہ کش نہیں ہوں گے, آپ کو خیر و برکت نہیں ملے گی. خیر و برکت اللہ نے اتفاق میں رکھی ہے, اتحاد میں رکھی ہے. یہ خیر و برکت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نعمان بن بشیر اس روایت کے راوی ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يشکر القلیل لم يشکر الکثیر, جس کو تھوڑی چیز دی گئی ہے اگر وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, اس کو اگر زیادہ بھی مل جائے نا تو وہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرے گا. کیونکہ جس نے شکر کرنا ہے اس کا دل تو پیارا ہے, وہ تو تھوڑی چیز پہ بھی شکر کرے گا. ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا، ان کو بیان کرنا، الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے اور مجھے نیکی کی توفیق دی ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، شکر کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، یہ ہے شکر گزاری. وترکها کفر، کسی کے پاس علم ہے چھپا کے بیٹھ جائے، یہ نہ شکری ہے. اللہ نے مال دیا ہے، جان بوجھ کے اس کو جوڑتا ہی جا رہا ہے، اپنے جسم پہ بھی اظہار نہیں کرتا، کبھی اس نے کوئی لباس اچھا پہنا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے زبان پہ اچھے کلمات جاری نہیں کیے، ہر وقت واویلا ہی کرتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، یہ نہ شکری ہے. خوشی سے انسان کو ہر وقت یہ کہنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنے تو نے انعامات دے دیے. آخر میں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ایک راز بیان کیا ہے جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا الجماعۃ رحمۃ، جماعت بندی جو ہے، جڑے رہنا، اکٹھے رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے انسان رب تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا والفرقۃ عذاب، اور اختلافات جو ہیں، افتراق، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور حدیث سے کہتی ہے جس قوم کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم، جس قوم کے اندر اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے، یہ حدیث نے بتا دی ہے. اور جو قوم اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتی، سلط اللہ علیہم عدوہم، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں، جب تک یہ اختلافات، یہ فروعی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور فسادات کو انسانیت نہیں چھوڑتی، اس وقت خیر و برکت کا ملنا ممکن نہیں ہے. خیر و برکت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہو. اور شاید کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. مجھے اگر کسی بات سے اختلاف ہو گیا ہے کسی کے ساتھ، اس کے اندر کوتاہی کمی ہے، تو میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. جس دن مجھے یہ سمجھ آ گیا نا کہ کامل تو میں بھی نہیں ہوں، عیب تو میرے اندر بھی ہے، کمی کوتاہی تو میرے اندر بھی ہوتی ہے، اس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے. جب تک میں یہ سمجھتا رہا کہ سارے ہی غلط ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی صحابہ کرام کی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، چھوٹی بیٹی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں. جب ان کی بیٹی کو دیکھا تو رونے لگ گئے. کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا. میں نے نام کن کا بلا لیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا. عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر ہیں، اور کیسے کمال کے انسان ہیں، کتنے جنگوں میں ان کو کمانڈر بنایا گیا، کیسے کمال کے انسان ہیں کہ یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے. حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، جب ان کو خنجر مارے گئے، ابو لؤلؤ مجوسی نے مارا، تو وہ تو گر گئے، نماز پوری کروائی تو ان کے بالکل پچھلی طرف کھڑے ہوئے تھے پہلی صف میں، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پوری کروائی. اتنا کمال کا انسان، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی. وہ انسان کہہ رہا ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا ہے. جب تک میں یہ مزاج نہیں بناؤں گا، یہی مزاج پر ایک دوسرے کا احترام پیدا کرتا ہے. آپ کسی کو عزت دینا سیکھیں، آپ کسی کو احترام دینا سیکھیں. آپ جب کسی کی تکریم کریں گے، رب تعالیٰ آپ کی عزت بنائیں گے. یہ وہ مینٹالٹی ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی. دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو خواب آیا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند گر گئے ہیں. کتنے چاند؟ سید المرسلین اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کو بھی آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دفنایا گیا. تو اپنے باپ سے پوچھتی ہیں مجھے یہ خواب آئی تھی, کہا ایک چاند تو آپ کے حجرے میں آ گیا ہے, باقی دو کا انتظار کرو. تو وہ کون سے تین چاند تھے؟ اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, اور اسی حجرے میں پھر سیدنا ابو بکر کو دفنایا گیا, اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا, کہا جا کے سیدہ عائشہ سے کہو عمر کہتا ہے, امیر المؤمنین نہ کہنا.
کیوں؟
امیر المؤمنین کہنے سے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ میری قبر بنائی جائے. آپ صرف یہ کہنا جا کے کہ عمر کہتا ہے کہ میری قبر بھی یہاں بنائی جائے, اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے, مگر نہ مجھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا. کیا کہا؟ عمر کہتا ہے. یہ ہے وہ سوچ, یہ ہے وہ بصیرت کی بات کہ انہوں نے اپنی بڑائی کو بیان نہیں کیا. آخر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چاندوں کو وہاں جمع کیا. تو جب تک ہمارے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ دنیا ہی صرف غلط نہیں, میرے اندر بھی کمی کوتاہی ہے, اتفاق نہیں ہوتا, گیو اینڈ ٹیک کا عمل ہی دنیا میں چلتا ہے, کچھ ماننا پڑتا ہے, کچھ منوانا پڑتا ہے. اور یہاں میں ایک حدیث پیش کر دوں جو آپ کو زندگی میں یاد رہنی چاہیے, لو لم تزنبو, حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو, کوئی گناہ بھی نہ کرو, کوئی گناہ نہیں ہے, تمہارا اتنا ہی گناہ بڑا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر عجب آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور حدیث میں یہی تو آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائیں گے. اور سچ کسی نے کہا نا کہ جہنم بھی گنہگاروں سے بھری جائے گی اور جنت میں بھی گنہگار جائیں گے.
وہ کیسے؟
وہ ایسے کہ گناہ تو, غلطی تو, کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطا, یہ حدیث ہے, ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین خطا کار وہ بن جاتے ہیں جو توبہ کر لیتے. اسے پتا چلا کہ کمی کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے, لیکن جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا جب میں سچی توبہ کر لوں گا, تو اللہ اس کو جنت کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا, اور آپ بتانا چاہتے تھے اس خیر سے محرومی ہوئی تو دو لوگوں کی تو تکرار اور بحث کی وجہ سے. اس لیے مسلمانوں کو کج بحثی نہیں کرنی چاہیے, جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ جب بھی جھگڑے کے مسائل سامنے آ جائے آپ فوراً سلنڈر کر جائے, پیچھے ہٹ جائے, نہیں میں جھگڑا نہیں کروں گا, کیونکہ اس میں خیر نہیں ہے, اس میں برکت نہیں ہے. برکت کس میں ہے؟ کہ میں حق کی تلاش میں رہوں, حق کی بات مانوں, کوئی چھوٹا بھی کہہ دے میں مان جاؤں. وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, آ کے دروازہ نوک کیا, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ سلام کا, اور واپس چلے گئے. سیدنا عمر اپنی امور مملکت میں مشغول تھے, وہ جواب نہیں دے پائے. جب فارغ ہوئے تو کہتے ہیں من بالباب, کون ہے دروازے پہ, اور وہ تو جا چکے تھے. انہوں نے کیوں نہیں بات آگے سے سنی؟ یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جواب دے رہے تھے, ایک شخص نے کہا کہ میری بات آپ نے توجہ ہی نہیں کی, جب آپ نے پہلے کی بات سن لی جواب دے دیا, پھر فرمایا اینا اوراہ السائل, وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کدھر ہے. پہلے جو ہوتا ہے اس کو پہلے فارغ کرتے ہیں. اور وہ کیوں چلے گئے تین منٹ پر نوک کرنے کے بعد؟ وہ بھی دین ہی تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی, الاذن ثلاثن, تین مرتبہ اجازت لیتے ہیں, اجازت مل جائے تو آ جاؤ وگرنہ واپس چلے جاؤ. آج ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے نا کہ ہاں ہاں میں اتنی دور سے آیا تو یہ تو ملے ہی نہیں مجھے. صحابہ کے یہ انداز نہیں تھے, یہی وہ ہے انداز ہے جب سمجھتے ہیں کہ میں بہت چیز ہوں.
سیدنا عمر نے بلا بھیجا,
کہا بلاؤ. ہاں بھائی, ابو موسیٰ اشعری واپس کو چلے گئے. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے الاذن ثلاثن, تین مرتبہ اجازت لو واپس چلے جاؤ. کہا یہ حدیث ثابت کرو وگرنہ آج میں تمہیں بتاؤں گا. وہ ڈر گئے, سیدنا عمر نے کہہ دیا ہے. وہ جلدی سے مسجد میں گئے, وکان مذعورا, خوف زدہ. صحابہ سے کہتے ہیں کو آپ میں سے کوئی صحابی ہے جس نے یہ حدیث سنی؟ یہ ہے انویسٹیگیٹ کرنا کہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. فقام اصغر القوم, صحابہ جو بیٹھے تھے سب سے چھوٹی عمر کے ابو سعید خدری تھے اس وقت مسجد میں, کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہوئی ہے. ابو سعید خدری اٹھے خلیفۃ المسلمین کے پاس گئے, کہتے ہیں ہاں میں نے حدیث سنی ہے, الاذن ثلاثن, تین مرتبہ اجازت لیتے ہیں. کہا ٹھیک, اگر حدیث ہے تو پھر عمر کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ مینٹیلٹی آج چاہیے, حدیث آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی پیش کر دے, قرآن کی آیت آپ کے سامنے کوئی آپ سے چھوٹا بھی پیش کر دے, وہ چھوٹا نہیں ہے, اس دلیل اور برہان کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا ہے, کیونکہ اصل تو دلائل ہوتے ہیں اور دلائل بھی قرآن و سنت کے. اس سے جھگڑے ختم ہوں گے. اگر آپ اپنے قد کاٹ کو ہی ثابت کرتے رہیں کہ میرا کلہ بہت بڑا ہے اور میرا وزن اور ویٹ بہت بڑا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی, یا میرا عہدہ بڑا ہے تو یہ تو منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے وزن اور ویٹ کو کیا دیکھیں, آپ کے وزن ویٹ کو ہم مان لے تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا وزن کون کر سکتا ہے. اس لیے سب سے آسان طریقہ, تین اس کے پہلو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ زندگی میں کسی سے کچھ بھی آپ کو اختلاف ہو, احترام, اخلاق اور نرمی آپ مت چھوڑی, پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ میری بات نہیں مانی تو اس کو جہنم لے جا, وہ کوشش پھر بھی جاری رکھتے تھے. مایوس نہ ہو, یہ نہ جانے وہ کل کو آپ سے بھی اچھا بن جائے, اور ایسا ہوتا ہے. تیسری بات, آپ دلائل کو سامنے رکھیے, اس نیت سے کوئی بات کیجئے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں ہے, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے, نہیں تو میں جھگڑا نہیں کروں گا. اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا اور اس کو حقیر جاننا, اس سے کبھی اختلاف ختم نہیں ہوتے. جب تک آپ یہ کیفیت نہیں پیدا کر لیتے, معاشرے کے اندر کبھی بھی اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہوگی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کی امت کو توفیق عطا فرمائے جو جھگڑے سے دور ہو, جس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہوں. لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول بتانے آئے تھے, بھلا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیے اور یہ اندازہ کیجئے شریعت چاہتی کیا ہے, اور آپ یہ بھی سن چکے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانے کس رات کو آتی ہے, صرف دلائل کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ جو بیراروی کا شکار ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت ہے 2020, تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی راتوں میں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر دن میں تو نہیں ہوگی, اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی, اور تیسری بات یہ بھی سمجھائی کہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا کیسے. اس رات یا ان 10 کی 10 راتوں میں انسان کو عبادت میں دل لگانا پڑے گا. دوسری روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1383, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر, آپ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو, اور پھر فرمایا والتمسوها فی التاسعہ, اس کو 9 میں یعنی 29 میں, والسابعہ اور 7 میں, والخامسہ اور 5 میں تلاش کرو. راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا مت تاسعہ والسابعہ والخامسہ, یہ تاسعہ خامسہ اور سابعہ کیا ہے, یہ 9, 7, 5 یہ گنتی کیا ہے؟ تو جواب دیا اذا مضت واحدۃ وعشرون, جب 21 کا عدد گزر جائے, فلتی تلیہ التاسعہ, تو اس کے بعد 9 کا عدد آئے گا. کوئی پہچان رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 اور 7 اور 5, جب ہم 9 بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ 21ویں رات بھی اور 29ویں رات بھی. بھلا کیسے؟ 9 دن رہ گئے, اور اگر اوپر سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو 9واں دن. سابعہ سے کیا مراد ہے؟ 7 سے, 7 دن رہ گئے یا 7واں دن. جب 7 دن رہ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ 23. جب 7واں دن مراد لیں گے تو پھر کیا بن گیا؟ 27. خامسہ 5,
اس سے مراد کیا ہے؟
پانچ دن رہ گئے یا پانچ دن ہو گئے؟ تو 21, 23, 25, 27, 29 اس انداز سے انہوں نے حدیث میں وضاحت کر دی. تیسری روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے, اور صحیح بخاری کے اندر 2016 اس کا نمبر ہے. سألت ابا سعید وكان لي صديقا, ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے. کہتے اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان, ہم رمضان میں درمیانے عشرے میں اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف بیٹھے. آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اعتکاف 10 دن کی بھی اللہ کے رسول نے کی اور 20 دن کی بھی کی, اور آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کی, اور آپ نے رمضان کے درمیانے عشرے میں بھی اعتکاف کی, اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ شوال میں بھی کی, اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ 1 دن کی بھی اعتکاف کرنا جائز ہے, 1 رات کی بھی, اور آپ نے اس کے بارے میں دلائل سنے. صحابی کہتے ہیں فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا, آپ 20ویں دن جب صبح کی تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا انی اریت لیلۃ القدر, مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی, ثم انسیتها او نسیتها, پھر میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا. فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر, آخری عشرے میں تلاش کرو تاک راتوں میں. تھوڑا سا قریب ہو رہے نا, پہلے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی, پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی, پھر آخری عشرے میں آگے مزید اس کو قریب کیا کہ اب تم تاک راتوں میں سے تلاش کرو. تو تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21, 23, 25, 27 اور 29. وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ, اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں. فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع, جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ لوٹ جائے. فرجعنا, ہم واپس لوٹ گئے. وما نرى في السماء قزعا, اور ہمیں آسمان پہ کوئی بادلی نظر نہیں آئی. فجاءت سحابة, اچانک سے ایک بادل رونما ہوا. فنطرت, اور برسنے لگ گیا. حتى سال سقف المسجد, یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی. وَكَانَ مِن جَرِيدِ النَّخْلِ, اور چھت اس وقت کھجور کے ڈنٹھل اور ٹہنیوں سے بنی تھی. وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةِ, نماز کھڑی کی گئی. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ, ہمیں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہے ہیں. حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ, اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ مٹی کے آثار بھی دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی, جیسا کہ ہم نے نشانیوں میں بیان کیا, اور صحابہ کرام کو بھی دکھائی گئی. یہاں ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ مسند احمد کی روایت ہے, 11679, اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر, لیلۃ القدر کو طلب کرو آخری عشرے میں. فی 9 یبقین, جب 9 دن باقی رہ جائیں. و 7 یبقین, جب 7 دن باقی رہ جائیں. و 5 یبقین, جب 5 دن باقی رہ جائیں. و 3 یبقین, اور کتنے دن باقی رہ جائیں؟ 3 دن باقی رہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس, اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کیا ہی کمال دیا تھا. سچی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی میدان میں نکلتا ہے تو اس کے سامنے کچھ شخصیات ہوتی ہیں, کہ مجھے متاثر ہوتا نا انسان کہ میں اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. کتنے نوجوان جو کھیل کود میں ہیں وہ کسی کھلاڑی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں. اگر کسی نے علم و معرفت کے میدان میں قدم رکھا ہے تو میں اسے یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کی زندگی کو ضرور پڑھے. یہ 16 سالہ بچہ جو مفتی بن گیا, اور ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا جو بڑے بڑے صحابہ کے پاس نہیں تھا, اس کا راز بھی ضرور سمجھے کہ جو عقیدہ اور دل اللہ تعالیٰ نے اس کو پیارا دیا تھا, کہ جس کے نتیجے میں اتنا انعام ملا, اور استاد کی جو دعائیں عبداللہ بن عباس نے لی کہ اللہ کے رسول نے خصوصاً ان کو اپنے سینہ اطہر سے لگا کے 2 دعائیں دی تھیں, اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین, یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کو قرآن کا علم سکھا دے, واقعتاً ایسی فقاہت, ایسی سمجھ, ایسی فراست اور بصیرت اور علم کسی کو اللہ نے عطا یا نہیں. اور تیسرا راز جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں, اللہ کی رحمت کے بعد استاد کی دعاؤں کے بعد ان کا سینہ بہت پیارا تھا، دل بہت خوبصورت تھا. کیسا دل؟ وہ کہتے تھے میں جب پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اس کا وزن میں کر سکتا ہوں اور آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ وہ مینٹیلٹی ہے، ہم کہتے ہیں لوگ بڑے ضرور بنے لیکن مجھ سے نہیں بڑا بننا. خبردار، یہ جو خواہش ہے نا، جو میری کمی کوتاہی کی وجہ سے میں اچھا کام نہیں کر سکا، میں زیادہ کام نہیں کر سکا، نہ جانے اللہ کس کے ہاتھ پہ اتنی خیر رکھ دے اور معاشرے میں وہ خیر اس کی وجہ سے آ جائے. تو مجھے تو خیر چاہیے، مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے، میں سبب تو بن گیا نا کسی کے اس خیر کا، تو اس کی بھی مجھے نیکی مل جائے گی. خوش ہونا چاہیے جب کوئی دوسرا بھی کام کرے، خوش ہونا چاہیے. الحق ابلج ولو ظہر علی یدی غیری، حق حق ہی ہے، وہ میرے اور آپ کے ہاتھ پہ نہیں ظاہر ہوا کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے، کسی دوسرے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ حق ہے. یہ نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا وہ تو حق ہے، اگر میرے کسی اور بھائی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا تو وہ حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی تڑپ رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں بہتری آئے، کوئی بھی لے آئے. اور دوسرا، جب بھی بارش ہوتی ہے بہت خوش ہوتے تھے، کسی نے پوچھا آپ کی کوئی زمین ہے؟ کہتے ہیں میری زمین تو نہیں ہے لیکن اصل میں مسلمانوں کی خوشی پہ مجھے خوشی بہت ہوتی. یہ راز ہیں جس کو آج امت بھول گئی. اور تیسرا، وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پتہ چلتا کہ فلان شخص اس نے فیصلہ اچھا دیا ہے تو کہتے کسر اللہ من امثالی، اللہ تعالیٰ ایسے عدل کرنے والے اور پیدا کرے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی کیس ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، زمین پہ عدل مجھے پسند بہت ہے. یہ پسند اور یہ چیزیں جب انسان کے دل میں آ جاتی ہیں پھر معاشرے میں خیر و برکت آتی ہے. اللہ عز و جلال ایسی ہی صلاحیتیں سب کو نصیب فرمائے. خلیفہ وقت اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا تھا، نیکی ہوگا کوئی خلیفہ، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں کس کو جا کے کہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے میرے بیٹے کے لیے. اچھا میں اعلان کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ رات کو اپنے چھت پہ قندیل جلا دے. رات کا جب سما ہوا تو پورا شہر روشن تھا، بڑا پریشان ہوا یہ کیا ہو گیا. اس نے اگلے دن ایک شرط بڑھا دی، کہتے اچھا جس کو موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ اور قرآن حفظ ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ قندیل جلا دے. دیکھا تو پھر بھی شہر روشن تھا، وہ رونے لگ گیا کہ اس امت میں ابھی بھی اتنی خیر باقی ہے، ابھی بھی ایسے اللہ تعالی کی نیک گھرانے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی اتنی تربیت کی ہے کہ ان کو موطا امام مالک یاد ہے اور ان کو قرآن کا حفظ ہے. اور آج مینٹیلٹی کیا ہے؟ سچا ہوا کیا، ایک شخص تھا تو بھائی اس کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے گھر کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں اس کا نکاح ہوگا تو وہ بچی حافظ قرآن ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کروانا، میں نے اس کو تراوی پڑھانی تھی. آپ سوچئے کس انداز کی سوچ بن گئی ہے کہ قرآن کی عظمت کی بجائے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے. یہ جب تک قرآن و حدیث کا علم نہیں آتا یہ سوچیں نہیں آتی. اس لیے جتنی بھی دوڑ کو لگانا ہے لگا لے، سوائے شرمندگی کے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا. ان حسرتوں اور شرمندگی اور ندامتوں سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے جس کو کہتے ہیں القرآن والسنہ، اللہ نے کیا فرمایا اور اس کے رسول نے کیا فرمایا. یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ کاربند ہو جاتا ہے وہ کبھی حسرتوں کا شکار نہیں ہوتا، کبھی شرمندگیوں کا شکار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر یہ پیدا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے، مہاجرین. مہاجرین بیٹھے بیٹھے نے بات شروع کر دی اور انہیں لیلۃ القدر کے متعلق بات کی. لیلۃ القدر کے متعلق جب بات شروع ہوئی کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور وہ بھی بیٹھے تھے. یہ ہے وہ علامت جو آج معاشرے میں ہونی چاہیے. جوہری جو ہوتا ہے نا، ہیرے کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج جوہری ملے کہاں سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، سب کی باتیں سن کے تو فوری طور پہ کہتے ہیں یا ابن عباس ما لک صامت لا تتکلم، تکلم ولا تمنعک الحداثہ. عبداللہ بن عباس آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی کچھ بولو نا. آپ اس لیے ڈر کے بیٹھے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں تو کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے. کوئی کچھ نہیں کہے گا. بولو, ہم تو صرف یہ کہہ کے چپ کروا دیتے نا, اے تم چھوٹے ہو, خاموش ہو جاؤ, نہ جانے وہ مجھ سے بڑی بات کر جائے, مجھ سے اچھی بات کر جائے. یہی اعتماد دینا چاہیے چھوٹوں کو. اور جو ٹیچر کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی بات تسلی سے اور تشفی سے سنتا ہے, وہ اصل میں اپنے شاگردوں میں اعتماد بلڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بولنا جو ہے اس کی طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے, کل کو حق گوئی کرے گا. اور جو دبا دیتا ہے نتیجتاً وہ بہت ساری صلاحیتوں کو دبا رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنی بات تم نے سنی تو کہتے ہیں, یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے خلیفہ, میں بھی کچھ کہوں. ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ یکتا ہے, وتر ہیں, اور اللہ وتر کو ہی پسند کرتے ہیں. فجعل ایام الدنیا تدور علی سبع, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دن بھی ساتھ رکھے ہیں. وخلق الانسان من سبع, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سات چیزوں سے پیدا کیا. وخلق ارزاقنا من سبع, اور اللہ نے سارے رزق بھی دیے ہیں تو سات چیزوں سے. وخلق فوقنا سماوات سبعا, اور ہمارے اوپر بھی اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں. وخلق تحتنا اراضین سبعا, اور ہمارے نیچے زمینیں بھی سات بنائی ہیں. واعطى من المثاني سبعا, اور اللہ نے ہمیں سبع المثاني وہ سات آیتیں سورۃ الفاتحہ کی عطا کی ہیں. ونهى عن في كتابه عن نكاح الاقربين عن سبع, اور اللہ نے اپنی کتاب میں سات ہی ایسے معزز رشتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ رشتوں جو خونی سات رشتے ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وقسم الميراث في كتابه على سبع, اور اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی بات کی ہے تو سات ایسے حصے بیان کیے ہیں جن کو وراثت ملے گی, ان کا نام لیا ہے. ونقع في السجود من اجسادنا على سبع, اور ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو سات جوڑوں میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے. وطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکعبۃ سبعا, اللہ کے رسول نے اگر طواف بھی کیا ہے تو سات چکر لگائے ہیں. وبین الصفا والمرعہ سبعا, اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی سات چکر لگائے ہیں. ورمى الجمار بسبع لإقامة ذکر اللہ مما ذکر فی کتابہ, اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے سات ہی کنکریاں ماری ہیں جب جمرات پہ کنکریاں ماری ہیں. فاراها في السبع الاواخر من شهر رمضان, اور یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم تلاش کرو رات کو, اور پہلا لفظ بولا ہے کہ تم اس کو ساتویں میں تلاش کرو. یہ بات کہنے کے بعد کہنے لگے, واللہ اعلم, ویسے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. فتعجب عمر, تو عمر نے بہت تعجب کیا. وقال ما وافقني فيها احد عن رسول الله الا هذا الغلام, میں اگر آپ کو کہوں یہ واحد بچہ ہے جس نے میری موافقت کی ہے, جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا وہی بات اس نے کی ہے. ساتھ یہ فرمایا, لم تستوي شؤون راسي, یہ سر برابر نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جب تک میرے جتنا قد نہیں ہوگا تو بات نہیں کر سکتا. اصل بات علم سے ہی ہوتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, التمسوها فی العشر الاواخر, اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو. اور صحیح مسلم کی روایت 179, ابی ابن کعب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, ووالله انی لاعلم اي ليله هي الليله التي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے علم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ جس رات کو آپ نے قیام کرنا ہے, ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو, وہ ہے هي ليله صبيحه 27, یہ 27ویں رات ہے. واماراتها وامارتها, اور اس کی نشانی یہ ہے, ان تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها, اس دن جب رات کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی بلکہ سفیدی ہوتی ہے. تو یہاں تک ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی. پہلی بات ہم نے سمجھی کہ یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے, دوسری بات یہ سمجھی یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے, تیسری بات یہ سمجھی کہ آخری عشرے میں بھی ہم اس کو وتر یعنی تاک رات میں تلاش کریں گے. اور چوتھی بات ہم نے یہ بھی سمجھ لی کہ یا یہ اکیسویں ہوگی یا ستائیسویں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, صحابہ کرام اس رات کی تلاش میں جہاں ان کی کوشش ہوتی وہاں اس بات کی بھی کوشش ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن کو یہ رات نصیب ہوئی, کیونکہ اس سے محروم ہونے والا یہ وہ انسان ہے جو بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. سورت لیلۃ القدر جس سورت میں اس کا تذکرہ ہے آپ میں سے سب کو یاد ہوگی, کوئی بتائے گا کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ نو ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی, لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو کتنی مرتبہ آیا؟ نو کو تین سے ملٹی پلائی کیجیے. بعض نے یہ بھی اندازہ لگایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ شروع سے گنتی شمار کر کے آئیں تو یہ جو لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, آپ گنیں گے کہ یہ حروف کتنے بنتے ہیں تو یہ ستائیسواں حروف بنے گا. کچھ لوگ اس طرح کے اندازے بھی لگاتے ہیں. ان سارے اقوال کو پیش کرنے کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ 21 کو یہ رات آتی ہے یا 23 کو آتی ہے یا 25 کو آتی ہے یا 27 کو آتی ہے یا 29 کو آتی ہے. اس کے بارے میں کسی بھی بات کو حتمی بات سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اور کیوں درست نہیں ہے؟ اگر حتمی بات یہ طے کر دی جائے تو کوئی بھی شخص باقی راتوں کو عبادت کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور یہی شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ لوگ ان راتوں میں عبادتیں کر رہے. اس لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں فی ہذہ الترجمہ باب تحری لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے باب میں اس ترجمے میں اس باب میں اشارہ ہے الى رجحان کون لیلۃ القدر منحصر فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منه ثم فی اوتاره لا فی لیلۃ منه بعینها. اس سے صرف یہ سمجھ آتا ہے حدیثوں سے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی, رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی اور آخری عشرے میں بھی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلندی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا معمول بھی یہ تھا احی اللیل, آپ رات کو بیدار رہتے, وعیقب اہلہ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے, وجد وشد المئزر اور آپ کوشش کرتے اور کمر کس دیا کرتے تھے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والوں میں تین لوگوں کے رویے ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تینوں گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا وہ گروہ ہے وفقہ اللہ تعالی للصواب, ایسا گروہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے, اس کو کوئی غرض نہیں ہے, صرف ایک ہی غرض ہے جب اللہ کے رسول نے پورا عشرہ رات بیداری کی ہے گھر والوں کو اٹھایا ہے حالانکہ ان کو بھی دکھا دی گئی تھی اور انہوں نے کمر کستی ہے کمر بستہ ہو کے یہ راتیں گزاری ہیں, تو مجھے تو اللہ سے تعلق چاہیے, مجھے تو رب کی رضا چاہیے, جو میری قسمت میں ہے مجھے وہ رات مل ہی جائے گی. وہ اپنی عبادت پہ توجہ رکھتا ہے. دوسرا وہ گروہ ہے جس کو صرف یہ ہوتا ہے چلو جتنا بھی مختصر ہو جائے اس سارے مہینے میں کوئی ایک دو راتیں خصوصاً تاک راتوں میں اس لیے جاگتا ہے, چند لمحات قیام کرتا ہے, پھر اس کے بعد گفتگو میں مشغول ہو جاتا ہے. اور بعض تو ایسے لوگ ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی اپنے شوق پورے کرنے سے باز نہیں آتے، کہیں دف چل رہی ہے، نام بھی اسلام کا لیتے ہیں اور اس طرح کی مجالس بپا کی جاتی ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو بہت ساری خیر سے محروم ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جن کو قرآن رمضان کی قدر کا ہی علم نہیں، اس کا سال سارے کا سارا ایک جیسا ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے کو رمضان کی عظمت ہے، نہ اس کے سامنے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عظمت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چھپ کے کھانے میں بھی گریز نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، اگر خوف نہ ہو اس کو تو شاید اس بارے میں بھی وہ اپنا ایک تصور پیش کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مارا کرتے تھے کوڑے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، اور بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جو رب تعالیٰ کی قرب کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمیں کام کیا کرنے ہیں؟ لیلۃ القدر کی تلاش جن کو ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا رویہ یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے تو تازہ دم ہو کے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ خواہش دیکھے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے ابن جریر کہتے ہیں کانوا یستحبون ان یغتسلوا کل لیلۃ من لیالی العشر الاواخر، سلف صالحین آخری دس راتوں میں ہر رات مغرب کے بعد غسل کرتے کہ تازہ دم رہیں، اور اپنے آپ کو پاک صاف اس لیے کرتے اور اس لیے غسل کرتے کہ نیند کا غلبہ نہ ہو۔ اور امام نخعی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ یغتسل فی العشر کل لیلہ، ہر رات ان کا یہی معمول تھا۔ ومنہم من کان یغتسل ویتطیب فی اللیالی التي تکون ارج اللیلہ فامر زر بن حبیش بالاغتسال لیلۃ 27 من رمضان، اور کتنے ایسے تھے جو طاق راتوں میں ضرور غسل کیا کرتے۔ تو سب سے پہلا کام وہ لوگ غسل کرتے، واغتسل وتطیب، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ تیسری بات جو اس رات ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت قیام کی شکل میں بھی، جس کو تراویح اور قیام کہتے ہیں، تہجد کی شکل میں بھی، اور تینوں نام ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور بیٹھ کے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور سلف کا رویہ یہ ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے 5955، ابراہیم النخعی کے بارے میں انہ کان یقرا القرآن فی رمضان فی کل ثلاث، ہر تین دن میں وہ رمضان کے اندر قرآن ختم کرتے، فاذا دخلت العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، قرأه فی لیلتین، تو دو راتوں میں قرآن ختم کرتے، واغتسل فی کل لیلہ، اور ہر رات غسل کیا کرتے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اور دعا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ عز و جلال سے دعا کی جائے، اور دعائیں مختلف جو اللہ کے رسول نے کی ہیں، اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام ضرور کیا جائے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے اور لیلۃ القدر کی رات میں میں عبادت کروں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے رہنمائی دی تھی، وہ دعا سکھائی تھی جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث کے اندر بہت سے راز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا درجے کی حرص دیکھیے کہ وہ ہر وقت وہ بات پوچھتی جس سے امت کو نفع مل جائے۔ اور اس حدیث کے اندر عفو کا جو سوال ہے، فاعف عنی، یہ یہاں ہی کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ ہمیں معافات اور معافی کا تو ہر وقت جو ہے ہمیں ضرورت ہے، اس رات کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے بار بار اپنے چچا سے کہا تھا سل اللہ العفو والعافیہ، چچا زیادہ سے زیادہ معافی اللہ سے مانگا کرے۔ ابن القیم فرماتی ہیں اس رات میں اس کا کیوں اللہ کے رسول نے توجہ دلائی، انسان جتنے بھی انعامات زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتا ہے، سارا رمضان وہ محنت کرتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے. اور یہی اصل عبودیت ہے کہ انسان تقصیر کا اعتراف کرے کہ اللہ مجھ میں بہت ساری کمی ہے. ساری زندگی فرشتے عبادت ہی کرتے ہیں, کوئی رکوع میں پڑا ہے, کوئی سجدے میں ہے, اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آسمانوں میں چار انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی سجدے میں ہے. لیکن قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک, اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. تو حق یہی بنتا ہے کہ آخری عشرے میں کثرت سے یہی دعا کی جائے. اس میں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے, جب تک کسی دعا میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے, درود نہ پڑھا جائے, تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی. درود نہ پڑھا جائے آسمان تک دعا پہنچتی نہیں ہے. تو اس میں دیکھیے پہلے اللہ کی تعریف ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی. اس میں تعریف بھی ہے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, حسن ظن پیدا ہو رہا ہے, اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے. اور انسان کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. نوافل اور قیام اس کا بھی اہتمام ہو, اور صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور آخری بات, کون سے ایسے اعمال ہیں کہ میں لیلۃ القدر کے برابر اجر لے سکتا ہوں؟ ایک عمل ہم نے پچھلی مجلس میں بھی بیان کیا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, بلکہ چار روایتیں پیش کی تھی, من صلى اربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن في ليله القدر. جو عشاء کی نماز کے بعد چار رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے, دو کے بعد سلام نہیں پھیرتا, اللہ تعالیٰ ان چار رکعتوں کا اجر اسے لیلۃ القدر کی چار رکعتوں کے برابر عطا کریں. دوسرا عمل, عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے, 2811, الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل رات نہ بتاؤں؟ حارس الحرس فی ارض خوف لعلہ الا یرجع الى اہلی. ایسا انسان جو مسلمان ہے, جو اس بات پہ اپنے آپ کو لگا دیا اس نے کہ میں حفاظت کے لیے رات گزاروں گا, اور اس کے دل میں ہے نہ جانے میں گھر واپس آؤں کہ نہ آؤں, سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہے. اس روایت کو دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں, فوج کے لوگ جن کو اللہ نے ایمان دیا, جن کو اللہ نے کتنا تقویٰ دیا, اور اللہ عزوجل جلال پہ ان کا اعتماد ہے. نماز پڑھنے والے, وہ زکات دینے والے, وہ روزے رکھنے والے, کچھ پتہ نہیں گھر واپس آنا ہے کہ نہیں, پھر بھی وہ سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں. ایسا انسان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے, لیکن اس کے لیے شروط وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تیسری بات جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے پچھلی مجلس میں بھی سنی, اور یہ روایت بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے, 168, کہ جب وہ رباط کر رہے تھے, رباط کیا ہے کہ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے یا اس کی شرارت سے بچنے کے لیے پہرا دینا, لوگ ساحل کی طرف بھاگے کہ کہیں دشمن نہ آ گیا ہو, لیکن بعد میں کہا گیا کہ خیر کی بات ہے, سیدنا ابو ہریرہ وہاں رک گئے, سب لوگ واپس آ گئے. کچھ آپ کے رکے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک گھڑی اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے افضل ہے. لفظ کیا ہے؟ موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. مجھے یہاں رکنے دو, میں لیلۃ القدر سے افضل اجر لے کے ہی واپس جاؤں گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے, رب تعالیٰ آپ سب کو یہ رات نصیب فرمائے, اور ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.